بقیہ حاشیہ نمبر 11۔ اور تقریر اس اعتراض کی یوں کرتے ہیں کہ الہام خیالات کی ترقی کو روکتا ہے اور تحقیقات کے سلسلے کو آگے چلنے سے بند کرتا ہے، کیونکہ الہام کے پابند ہونے کی حالت میں ہر یک بات میں یہی جواب کافی سمجھا جاتا ہے کہ یہ امر ہماری الہامی کتاب میں جائز یا ناجائز لکھا ہے، اور قوائے عقلیہ کو ایسا معطل اور بیکار چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا خدا نے ان کو وہ قوتیں عطا ہی نہیں کی۔ سو بالآخر عدم استعمال کے باعث سے وہ تمام قوتیں رفتہ رفتہ ضعیف بلکہ قریب قریب مفقود کے ہو جاتی ہیں، اور انسانی سرشت بالکل منقلب ہو کر حیوانات سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور نفس انسانی کا عمدہ کمال کہ جو ترقی فی المعقولات ہے ناحق ضائع جاتا ہے، اور معرفت کاملہ کے حاصل کرنے سے انسان رک جاتا ہے، اور جس حیات ابدی اور سعادت دائمی کے حصول کی انسان کو ضرورت ہے اس کے حصول سے الہامی کتابیں سد راہ ہو جاتی ہیں۔ عمل جواب واضح ہو کہ ایسا سمجھنا کہ گویا خدا کی سچی کتاب پر عمل کرنے سے قوائے عقلیہ کو بالکل بیکار چھوڑا جاتا ہے، اور گویا الہام اور عقل ایک دوسرے کی نقیض اور ضد ہیں کہ جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ برہمو لوگوں کی کمال درجے کی بد فہمی اور بد اندیشی اور ہٹ دھرمی ہے، اور اس عجیب وہم کی عجیب طرح کی ترکیب ہے جس کے اجزاء میں سے کچھ تو جھوٹ اور کچھ تعصب اور کچھ جہالت ہے۔ جھوٹ یہ کہ باوصف اس بات کے کہ ان کو بخوبی معلوم ہے کہ حقانی صداقتوں کی ترقی ہمیشہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ہوتی رہی ہے کہ جو الہام کے پابند ہوئے ہیں، اور وحدانیت الہی کے اسرار دنیا میں پھیلانے والے وہی برگزیدہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی کلام پر ایمان لائے مگر پھر عمدن اس واقعہ معلومہ کے برخلاف بیان کیا ہے، اور تعصب یہ کہ اپنی بات کو خواہ نہ خواہ سرسبز کرنے کے لیے اس بدیہی صداقت کو چھپایا ہے کہ الہیات میں عقل مجرد مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی، اور جہالت یہ کہ الہام اور عقل کو دو امر متناقض سمجھ لیا ہے کہ جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور الہام کو عقل کا مضر اور مخالف قرار دیا ہے، حالانکہ یہ خدشہ سراسر بے اصل ہے۔ ظاہر ہے کہ سچے الہام کا تابع عقلی تحقیقاتوں سے رک نہیں سکتا، بلکہ حقائق اشیاء کو معقول طور پر دیکھنے کے لیے الہام سے مدد پاتا ہے، اور الہام کی حمایت اور اس کی روشنی کی برکت سے عقلی وجوہ میں کوئی دھوکہ اس کو پیش نہیں آتا، اور نہ خطا کار عاقلوں کی طرح بے جا دلائل کے بنانے کی حاجت پڑتی ہے، اور نہ کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے، بلکہ جو ٹھیک ٹھیک عقل مندی کا راہ ہے وہی اس کو نظر آ جاتا ہے، اور جو حقیقی سچائی ہے اسی پر اس کی نگاہ جا ٹھہرتی ہے۔ غرض عقل کا کام یہ ہے کہ الہام کے واقعات کو قیاسی طور پر جلوہ دیتی ہے، اور الہام کا کام یہ کہ وہ عقل کو طرح طرح کی سرگردانی سے بچاتا ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ عقل اور الہام میں کوئی جھگڑا نہیں، اور ایک دوسرے کا نقیض اور ضد نہیں، اور نہ الہام حقیقی یعنی قرآن شریف عقلی ترقیات کے لیے سنگ راہ ہے، بلکہ عقل کو روشنی بخشنے والا اور اس کا بزرگ معاون اور مددگار اور مربی ہے۔ اور جس طرح آفتاب کا قدر آنکھ ہی سے پیدا ہوتا ہے اور روزے روشن کے فوائد اہل بصارت ہی پر ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح خدا کی کلام کا کامل طور پر انہی کو قدر ہوتا ہے کہ جو اہل عقل ہیں، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سورہ العنکبوت آیت 44 الجزء نمبر 20۔ یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو معقول طور پر وہی سمجھتے ہیں کہ جو صاحب علم اور دانش مند ہیں۔ الحاظ القیاس، جس طرح آنکھ کے نور کے فوائد صرف آفتاب ہی سے کھلتے ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو پھر بینائی اور نابینائی میں کچھ فرق باقی نہیں رہتا، اسی طرح بصیرت عقلی کی خوبیاں بھی الہام ہی سے کھلتی ہیں، کیونکہ وہ عقل کو ہزار ہا طور کی سرگردانی سے بچا کر فکر کرنے کے لیے نزدیک کا راستہ بتلا دیتا ہے، اور جس راہ پر چلنے سے جل تر مطلب حاصل ہو جائے وہ راہ دکھلا دیتا ہے۔ اور ہر یک عاقل خوب سمجھتا ہے کہ اگر کسی باب میں فکر کرنے کے وقت اس قدر مدد مل جائے کہ کسی خاص طریق پر راہ راست اختیار کرنے کے لیے علم حاصل ہو جائے تو اس علم سے عقل کو بڑی مدد ملتی ہے، اور بہت سے پراگندہ خیالوں اور ناحق کی درد سریوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ الہام کے تابعین نہ صرف اپنے خیال سے عقل کے عمدہ جوہر کو پسند کرتے ہیں بلکہ خود الہام ہی ان کو عقل کے پختہ کرنے کے لیے تاکید کرتا ہے۔ پس ان کو عقلی ترقیات کے لیے دوہری کشش کھینچتی ہے، ایک تو فطرتی جوش جس سے بالطبع انسان ہر یک چیز کی ماہیت اور حقیقت کو مدلل اور عقلی طور پر جاننا چاہتا ہے، دوسری الہامی تاکیدیں کہ جو آتش شوق کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ جو لوگ قرآن شریف کو نظر سرسری سے بھی دیکھتے ہیں وہ بھی اس بدیہی امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کلام مقدس میں فکر اور نظر کی مشق کے لیے بڑی بڑی تاکیدیں ہیں، یہاں تک کہ مومنوں کی علامت ہی یہی ٹھہرا دی ہے کہ وہ ہمیشہ زمین اور آسمان کے عجائبات میں فکر کرتے رہتے ہیں اور قانون حکمت الہیہ کو سوچتے رہتے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، سورہ آل عمران آیت 191-192۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لیے سانح عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں۔ دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو بیٹھے کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور زمین اور آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل اور زبان پر یہ مناجات جاری رہتی ہیں کہ اے ہمارے خداوند، تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو ابس اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر یک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکات پر دلالت کرتی ہے۔ ہاں، دوسری الہامی کتابیں کہ جو محرف اور مبدل ہیں ان میں نامعقول اور محال باتوں پر جمے رہنے کی تاکید پائی جاتی ہے، جیسی عیسائیوں کی انجیل شریف۔ مگر یہ الہام کا قصور نہیں، یہ بھی حقیقت میں عقل ناقص کا ہی قصور ہے۔ اگر باطل پرستوں کی عقل صحیح ہوتی اور حواس درست ہوتے تو وہ کاہے کو ایسی محرف اور مبدل کتابوں کی پیروی کرتے، اور کیوں وہ غیر متغیر اور کامل اور قدیم خدا پر یہ آفات اور مصیبتیں جائز رکھتے کہ گویا وہ ایک عاجز بچہ ہو کر ناپاک غذا کھاتا رہا، اور ناپاک جسم سے مجسم ہوا اور ناپاک راہ سے نکلا اور دار الفنا میں آیا، اور طرح طرح کے دکھ اٹھا کر آخر بڑی بدبختی اور بد نصیبی اور ناکامی کی حالت میں ایلی ایلی کرتا مر گیا۔ آخر الہام ہی تھا جس نے اس غلطی کو بھی دور کیا۔ سبحان اللہ، کیا بزرگ اور دریائے رحمت وہ کلام ہے جس نے مخلوق پرستوں کو پھر توحید کی طرف کھینچا۔ واہ، کیا پیارا اور دلکش وہ نور ہے کہ جو ایک عالم کو ظلمت کدے سے باہر لایا، اور بجز اس کے ہزارہا لوگ عقل مند کہلا کر اور فلاسفر بن کر اس غلطی اور اس قسم کی بے شمار غلطیوں میں ڈوبے رہے، اور جب تک قرآن شریف نہ آیا کسی حکیم نے زور شور سے اس اعتقاد باطل کا رد نہ لکھا اور نہ اس قوم تباہ شدہ کی اصلاح کی، بلکہ خود حکماء اس قسم کے صدہا ناپاک عقیدوں میں آلودہ اور مبتلا تھے، جیسا پادری یوت صاحب لکھتے ہیں۔ حاشیہ، صحوے کتابت ہے صحیح پورٹ، جان ڈیون پورٹ ہے ناشر۔ کہ حقیقت میں یہ عقیدہ تثلیث کا عیسائیوں نے افلاطون سے اخذ کیا ہے، اور اس احمق یونانی کی غلط بنیاد پر ایک دوسری غلط بنیاد رکھ دی ہے۔ غرض خدا کا سچا اور کامل الہام عقل کا دشمن نہیں ہے، بلکہ عقل ناقص نیم عاقلوں کی آپ دشمن ہے۔ جیسا ظاہر ہے کہ تریاق فی حد ذات ہی انسان کے بدن کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنی کوتا عقلی سے زہر کو تریاق سمجھ لے تو یہ خود اس کی عقل کا قصور ہے، نہ تریاق کا۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہم کہ ہر یک امر کی تفتیش کے لیے الہامی کتاب کی طرف رجوع کرنا محل خطر ہے، یہ سراسر ہمک اور نادانی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں، الہام عقل کے لیے ایک آئینہ حق نما ہے، اور اس کی سچائی پر بھی یہی دلیل اعظم ہے کہ وہ ایسے تمام امور سے بکلی پاک ہے کہ جو خدا کی قدرت اور کمالیت اور قدوسی پر نظر کرنے کے بعد محال ثابت ہوں، بلکہ دقائق الہیات میں کہ جو نہایت مخفی اور عمیق ہیں، عقل ضعیف انسانی کا وہی ایک ہادی اور رہبر ہے۔ بس ظاہر ہے اس کی طرف رجوع کرنا عقل کو بیکار نہیں کرتا، بلکہ عقل کو ان باریک بھیدوں تک پہنچاتا ہے جن تک خود بخود پہنچنا عقل کے لیے سخت مشکل تھا۔ سو الہام حقیقی سے، یعنی قرآن شریف سے، عقل کو سراسر فائدہ اور نفع پہنچتا ہے، نہ زیان اور نقصان۔ اور عقل بذریعہ الہام حقیقی خطرات سے بچ جاتی ہے، نہ یہ کہ خطرات میں پڑتی ہے، کیونکہ یہ بات ہر ایک دانا کے نزدیک مسلم بلکہ اجلا بدیہات ہے کہ محض تشخیص عقلی میں خطا اور غلطی ممکن ہے، لیکن عالم الغیب کی کلام میں خطا
اور غلطی ممکن نہیں۔ بس اب تم آپ ہی ذرا منصف ہو کر سوچو کہ جس چیز کو کبھی کبھی سخت لفظشیں پیش آ جاتی ہیں، اگر اس کے ساتھ ایک ایسا رفیق ملایا گیا کہ جو اس کو لغزشوں سے بچاوے اور پاؤں پھسلنے کی جگہ سے سنبھل رکھے، تو کیا اس کے لیے اچھا ہوا یا برا ہوا؟ اور کیا اس رفیق نے اس کو اپنے کمال مطلوب تک پہنچایا یا کمال مطلوب سے روک دیا؟ یہ کیسی کور بات نہیں ہے کہ معین اور مددگار کو مخالف اور مزاحم سمجھا جاوے اور مکمل اور متمم کو رہزن اور نقصان رساں قرار دیا جائے۔ آپ لوگ جب اپنے حواس میں قائم ہو کر اور طالب حق بن کر اس مسئلے میں غور کریں گے، تو آپ پر فی الفور واضح ہو جائے گا کہ خدا نے جو عقل کا رفیق الہام کو ٹھہرا دیا ہے، یہ عقل کے حق میں کوئی ضرر کی بات نہیں کی، بلکہ اس کو سرگردان اور حیران پا کر حق شناسی کے لیے ایک یقینی آلہ عطا کیا ہے، جس کی نشاندہی سے عقل کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ صدہا کج اور ناراست راہوں میں بھٹکتے پھرنے سے بچ جاتی ہے، وہ سرگشتہ اور آوارہ نہیں ہوتی اور ہر طرف حیرانی سے بھٹکتی نہیں پھرتی، بلکہ اصل مقصود کی خاص راہ کو پا لیتی ہے، اور جو ٹھیک ٹھیک گوہر مراد کی جگہ ہے اس کو دیکھ لیتی ہے اور بیہودہ جان کنی سے امن میں رہتی ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی سچا مخبر کسی گمشدہ شخص کا بدرستی یہ تمام پتہ لگا دیوے کہ وہ فلاں طرف گیا ہے اور فلاں شہر اور فلاں محلے اور فلاں جگہ میں چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ سو ظاہر ہے کہ ایسے مخبر پر جو کسی گمشدہ کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا دیتا ہے اور اس تک پہنچنے کا سہل اور آسان راستہ بتلا دیتا ہے، کوئی باعقل آدمی یہ اعتراض نہیں کرتا کہ وہ ہماری کاروائی کا حارج ہوا ہے، بلکہ اس کے بغایا درجہ ممنون اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہم بے خبر تھے، اس نے خبر دی، اور ہم ہر طرف بھٹکتے پھرتے تھے، اس نے خاص جگہ بتلا دی، اور ہم نری اٹکلیں دوڑاتے تھے، اس نے یقین کا دروازہ ہم پر کھول دیا۔ ایسا ہی وہ لوگ جن کو خدا نے عقل سلیم بخشی ہے، حقیقی الہام کے مرہون منت اور شناخاں اور مداح ہیں، اور بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ الہام حقیقی ان کو خیالات کی ترقی سے نہیں روکتا، بلکہ خیالات کی سرگشتی سے روکتا ہے، اور انواع و اقسام کے پیش در پیش اور مشتبہ راہوں میں سے ایک خاص راہ مقصود جتلا دیتا ہے، جس پر قدم مارنا عقل کو نہایت آسان ہو جاتا ہے، اور جو جو مشکلات انسان کو بباعث قلت عمر و قلت طاقت علمی و کمی بصیرت پیش آتی ہیں، ان سب سے خلاصی بخشتا ہے۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ عقل انسانی اپنی فطرت میں ایسی ناقص اور نا تمام ہے کہ بغیر استمداد کسی دوسرے رفیق کے اس کا کوئی کام چل ہی نہیں سکتا، اور جب تک شہادت واقعہ اس کو نہ ملے تب تک کوئی مقدمہ، خواہ دینی ہو خواہ دنیاوی، صفائی و درستی اس سے فیصل نہیں ہو سکتا، اور جب ہی کہ شہادت واقعہ کسی معتبر ذریعے سے مل جائے تب ہی عقل کو ایسی آسانی ہو جاتی ہے کہ گویا ایک پہاڑ مشکلات کا سر پر سے ٹل جاتا ہے، اور جس حالت میں عقل انسانی فطرتی طور پر محتاج رفیق پڑی ہوئی ہے، تو پھر وہ خود بخود اور تنہے تنہا کیوں کر خیالات میں ترقی کر لے گی۔ اور یہ بھی ہم بدفعات تحریر کر چکے ہیں کہ الہیات اور علم معات میں عقل کے اس نقصان کا جبر قرآن شریف کرتا ہے، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ تمام دلائل عقلیہ کو بھی آپ ہی بیان فرماتا ہے، اور تمام دینی صداقتوں کی طرف آپ ہی رہنما اور رہبر ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہو چکا کہ اگر کسی کو اس بات کی تصدیق اور تحقیق منظور ہو تو اس کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک طالب صادق بذریعہ امتحان ہم سے اپنی تسلی کرا سکتا ہے۔ تو پھر باوجود اس کے کہ ہر ایک طرح سے رفع عذر کر کے اتمام حجت کیا گیا ہے، کیوں برہمو سماج والے اپنی فضول گوئی سے باز نہیں آتے؟ کیا کسی نشے سے مدہوش یا دیوانہ ہیں؟ یا تمام حواس بیک دفعہ معطل اور بیکار ہو گئے ہیں کہ سنایا گیا پھر نہیں سنتے، اور سمجھایا گیا پھر نہیں سمجھتے، اور دکھایا گیا پھر نہیں دیکھتے؟ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہم ان کا بھی سراسر لغو اور بہودہ ہے۔ یہ تحقیقات کا سلسلہ ہمیشہ آگے سے آگے ہی چلا جاتا ہے اور کسی حد پر آ کر ختم نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کام دنیا اور دین کا کبھی اختتام کو نہ پہنچتا، اور کسی جج کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ کوئی مقدمہ قطعی طور پر فیصل کر سکے، اور حکم عدالت بوجہ اشتباہ دائمی غیر ممکن اور ناجائز ٹھہر جاتا۔ مگر کیا یہ درست ہے کہ حقائق کے کل اشیاء کبھی اور کسی طرح پر صفائی اور درستی سے منکشف نہیں ہوتی، اور ہمیشہ کلام اور بحث کرنے کی جگہ باقی رہتی ہے؟ حاشا و کلا، ہرگز یہ رائے صحیح نہیں، بلکہ اسی وقت تک کوئی واقعہ مشتبہ رہتا ہے اور صفائی سے ثابت نہیں ہوتا جب تک کسی امر کے دریافت کرنے میں مدار کار صرف اکیلی عقل پر ہوتا ہے۔ اور جب ہی کہ کوئی رفیق ان ضروری رفیقوں میں سے، جن میں سے ایک وحی رسالت ہے کہ جو امور ماوراء المحسوسات اور عالم معاد کا مخبر ہے، عقل کو مل جاتا ہے، تو تب تحقیقات عقلی مرتبہ یقین کامل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کبھی عقل الہام کامل کی رفاقت سے، اور کبھی متواتر تجارب کی شہادت سے، اور کبھی مضبوط اور محکم تاریخی گواہوں سے، یعنی جیسا کہ موقع ہو کسی رفیق کے ذریعے سے کامل یقین کو پا لیتی ہے۔ ہاں اگر عقل کو اس راہ کا رفیق میسر نہ آوے جس راہ پر وہ چلنا چاہتی ہے، تو تب مرتبہ یقین کامل تک بلا شبہ نہیں پہنچتی، بلکہ غایت کار ظن غالب تک پہنچتی ہے۔ لیکن جب راہ مقصود کا رفیق میسر آ جائے تو بلا ریب وہ اس کو مرتبہ کامل یقین تک پہنچا دیتا ہے۔
سامعین، اس سے آگے اس مضمون کا بقیہ حصہ براہین احمدیہ جلد 4 روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 323 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔